يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ, اگر مدد کرے تمہاری اللہ, فلا غالب لکم, تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ اکبر, یعنی اللہ وہ ہے جس کی طاقت, وہ طاقت ہے جس کے ساتھ ہو گیا وہی کامیاب ہے. جیسے وہ حدیث بھی ہے نا, اگر تم دنیا کے تمام, اگر ساری دنیا کے لوگ تمہارے مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ, اور تمام انسان مل کے دنیا کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ. تو اللہ جس کے ساتھ ہے وہی غالب رہے گا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے, یہ یقین ہمیں پیدا کرنا ہے. یہ مسلسل پریکٹس سے آئے گا, مسلسل اپنے آپ کو یاد کرانے سے, یاد دلانے سے آئے گا. ہمیں کتنی ابھی ضرورت ہے نا اپنی اصلاح کی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ چھوڑ دیں, فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد. اس کا مطلب پھر کیا ہوا, یہ بات کا جس کو یقین آ جائے تو وہ کیسا ہو جائے گا وہ بندہ, بس پھر وہ اللہ سے ہی مدد مانگے گا, اسی کے سامنے گڑ گڑائے گا, وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, کسی کے سامنے نہیں جھکے گا, کسی کی منتیں سمجھتے نہیں کرے گا, کسی کے پیروں میں نہیں پڑے گا. اس کو یہ پتا میرا اللہ راضی ہو گیا اور اس کی مدد میرے ساتھ ہو گئی, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, اور اس نے میری مدد چھوڑ دی, یہ سارے میرے ساتھ مل بھی جائیں تو کیا فائدہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہی ہے نا, کوئی طاقت ہے ہی نہیں, کوئی شر کی نہ خیر کی کوئی طاقت, کسی میں طاقت نہیں, صرف طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پہ چاہیے کہ مومن توکل کریں. ایمان والوں کا اعتماد صرف اللہ پہ ہونا چاہیے, ساز و سامان پہ نہیں, اپنی تعداد پہ نہیں, ہم کتنے زیادہ ہیں, ہم تو اتنا بڑا کنبا قبیلہ ہیں, ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے, ہمارا پیسہ اتنا زیادہ ہے, ہمارا بزنس اتنا بڑا ہے, نہیں, یہ چیزیں نہیں جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے. توکل اللہ پہ ہوگا, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا توکل خالی باتوں سے نہیں ہوتا, پہلے آپ محنت کریں, پوری کوشش کریں, مشورہ بھی کریں, فیصلہ بھی کر لیں, پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے چل پڑیں. ٹھیک, بیٹھے ہوئے گھر میں کہتے رہنا ہاتھ پیر توڑ کے, اب اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے, اللہ پہ میرا توکل ہے, کہیں سے مجھے روزی پہنچا ہی دے گا, وہ بھائی تو آپ اٹھ کے کوئی کوشش تو کرو, اٹھ کے کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ بھروسہ کرو, جاؤ نکلو روزگار تلاش کرو, اس کے بعد ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرو کہ میری ڈگریوں سے نہیں مجھے ملنی, میرے چل چل کے ہر جگہ اپنا ریزیومے دینے سے نہیں ملنی, یہ اللہ نے دینی ہے, میرا اس پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بھروسہ کیا ہوتا ہے, کہ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے, اس کے بعد پھر اعتماد اللہ پہ کرنا, اور یہ سوچنا ہے کہ میری کوششوں سے نہیں ہوگا, کوشش تو ایک سبب ہے, کرنا اللہ نے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, اب یہ جو آیت ہے نا, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بہت ساری تفاسیر میں آپ کو ڈفرینٹ روایات ملیں گی جو اس کی شان نزول مطلب میں آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ بدر میں ایک چادر گم ہو گئی, سرخ چادر, تو بعض منافقین نے یا ایسے جو نا سمجھ مسلمان تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیو, حالانکہ نبی کی کوئی شان ہو سکتی ہے کہ کوئی چادر ایسے ہی خیانت کر لے اس کی, کیونکہ مال غنیمت تو سب کا حصہ ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے ہی کہی ہو کہ بھائی ایسے ہی لے لیو, ہو سکتا ہے ان کو لینا الاؤڈ ہو, انہوں نے ایسے ہی اٹھا لی چادر. اچھا, یہ بھی اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جو تیر انداز تھے ان کو یہ فکر لگ گئی تھی نا کہ ہائے ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ ملے نہ ملے, بھاگو چلو چلو جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. تو تم کیا سوچتے ہو کہ نبی, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے, کبھی کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا, اس کے لائق ہی نہیں ہے, اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ کوئی خیانت کرے. یعنی نبی کسی معاملے میں خیانت کر ہی نہیں سکتا, تم کیا سوچتے تھے تمہیں مال غنیمت نہیں دیں گے وہ, حالانکہ وہ نبی ہیں, نبی سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کریں, کہ تم سے کوئی یعنی ناانصافی ہو جائے، تمہیں نہ مال غنیمت میں سے دیا جائے، یا پھر چادر انہوں نے اٹھا لی تو کیا نبی کی شایان شان ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھا لیں، وہ ایسا کوئی کام کریں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی شان نزول میں یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبی کی طرف سے خیانت کے معنی میں یہ بھی آ سکتا ہے، کوئی نبی اگر وہی پوری پوری نہ پہنچائے تو یہ بھی خیانت ہے نا. تو یہ کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، کوئی نبی بھی. اسی طرح ایک اور بھی اس کی شان نزول میں بات آتی ہے کہ صحابہ کرام جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پچھلی آیت میں آیا نا فاف ون ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں، کہ معاف تو ہمیں کر دیا لیکن ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ ہیں ہمارے دلوں میں کبھی ہم معاف بھی کر دیتے ہیں کسی کو، لیکن ہوتا ہے نا کہ میل تو دل میں رہ ہی جاتا ہے ہمارے دل، مطلب پوری طرح اس طرح سے صاف نہیں ہوتے، بڑا ٹائم لگتا ہے پھر کسی سے دل صاف کرنے میں، رائٹ. تو انہوں نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں معاف تو کر دیا لیکن ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہم سے اس طرح سے صاف نہ ہوں، ان آپ کے دل میں ہمارے لیے میل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو خیانت ہوئی نا. خیانت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ مراد لکھ لیں، یہ جو یغل ہے نا، خیانت میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ چوری کرنا کہ آپ نے نعوذ باللہ کوئی چادر چرا لیا یا اٹھا لیا، چھپا لینا، اب کہ آپ نے ہمیں معاف تو کر لیا ہے لیکن دل میں آپ نے ہو سکتا ہے کوئی میل چھپایا ہو، یا وحی کی کوئی بات چھپا لینا، یہ بھی خیانت ہے. یا کینہ رکھنا، یہی جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کینہ، دل میں کینہ ہے لیکن اوپر اوپر سے معاف کر دیا، یا کوئی اور ایسی بدہدی کرنا، یہ بھی خیانت ہے. بے ساروں کو مال غنیمت دے دیا لیکن ہمیں تھوڑا سا کم دیا، یا ہمیں ہو سکتا ہے ملے ہی نہ تو ہم بھاگ کے جائیں اور لے لیں، یہ بھی ایک خیانت ہی ہے، بدہدی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ساری چیزوں کے لیے بات ایک ہے کہ کسی نبی کی تو شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی خیانت کرے، اس سے تو ابھی کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی کوئی نبی خیانت کر دے کسی سینس میں بھی، ان جتنے سارے سینیریوز میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور پھر سب کے لیے فرما دیا کہ وَمَن يَغْلُلْ، جو کوئی بھی خیانت کرتا ہے، کوئی بھی، یَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو وہ اپنی اس خیانت والی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، اس کے ساتھ حاضر ہوگا. یعنی ویسے تو اس خیانت غل کا مطلب زیادہ تر مال غنیمت کی خیانت کے لیے آتا ہے، اس کی مطلب اس میں خیانت ہے، مگر عام چوری کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، جو یعنی کسی بھی ایسی چیز میں چوری کی جائے جو کہ جس میں سارے لوگوں کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ مثلا بیت المال ہے، مثلا زکوٰۃ ہے اس کا مال ہے، یا اور کوئی بھی ایسا مال جو اس میں سب کا حصہ ہے، سب کا. اب مال غنیمت بھی تو انہی میں سے ہے نا، سب کا حصہ ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی چیز کسی نے چھپا لی، چرا لی، خیانت کر لی، تو وہ چوری سے بھی بڑی چیز ہو گئی نا، چوری سے بھی بڑی. کیونکہ ایک تو چوری ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کا مال چرایا، آپ تو چلو کبھی اگر آپ کو خیال آ جائے گا تو آپ اس کو وہ مال واپس کر دیں گے، معافی مانگ لیں گے. لیکن اگر خیانت ایک سمجھ لیں پول آف منی ہے، جب پول آف منی میں سے کسی نے چرائی کوئی چیز، تو وہ ہے غل، وہ ایسی خیانت ہے کہ اب وہ اگر واپس بھی کرنا چاہے گا کس کس کو جا کے واپس کرے گا؟ سمجھ آ گئی بات؟ ایک غزمے میں جیسے ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اون تھی، اون کاٹن، اون سوچے مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آ گیا، سوچ سکتا ہے اس نے سوچا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے رحمت اللہ العالمین ہیں، امت پہ اتنے شفیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے دن ہی تم کو اس کو لے کے حاضر ہونا ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اتنی یعنی شدید یہ بات ہے. اب مطلب یہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے؟ اب اس خون کو لے کے کیا کیا جائے؟ وہ تو تقسیم ہونا دھمال ہو گیا، کیونکہ یہ ایک بندے کا نہیں نا، ایک بندے کی چیز ہوتی اس کو واپس کر دی جاتی. تو جب ایسے چنک میں سے کوئی چیز چراتا ہے تو پھر اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس چیز کو لے کر آئے گا. اور اس کے بارے میں واضح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں کہ پہلا ورڈ کارڈ دیں قیامت کے دن, میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھا کے قیامت کے دن لائے گا اور میرا نام لے کے مجھے پکارے گا. یعنی وہ مسلمان ہوگا نا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا. میں کہہ دوں گا میں اللہ کے پاس تجھے کچھ کام نہیں آ سکتا, میں تو پہنچا چکا ہوں, اسے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا. اب کسی نے اپنے کندھوں پہ بکری کو اٹھایا ہوا, کسی نے اونٹ کو اٹھایا ہوا, جو بول رہا ہوگا, اور وہ آدمی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد, میں کہوں گا میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں, میں تو تبلیغ کر چکا ہوں, اور میں اس کو بھی پہچانتا ہوں جو اسی طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا, جو ہنہنا رہا ہوگا, وہ بھی مجھے پکارے گا, میں کہوں گا میں تو پہنچا چکا ہوں, آج میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا, اور میں اس کو بھی پہچانتا ہوں جو کھالے لے کر آئے گا. اب یہ بھی جیسے نا, جیسے آپ سوچیں کہ مثلا عید کے دن قربانی کی کھالیں لوگ جمع کرتے ہیں, تو ایک وہ کس کے لیے, سارے غربا کے لیے, ان کے لیے, ان میں سے کوئی چیز چرا لینا, اگر کھالیں لے کے حاضر ہوگا, کہہ رہا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہوں گا میں اللہ کے پاس کوئی تجھے نفع کا اختیار نہیں رکھتا, میں تجھے حق اور باطل سب پہنچا چکا ہوں. اب یہ ابن کثیر میں یہ حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ کون سے تھے, اونٹ اور یہ سب کیا تھے, یہ اس نے خیانتیں کی تھی, خیانت لے کر وہ اس دن آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے, اگر ایک ہاتھ زمین بھی ناحق اپنی طرف کر لے گا تو ساتوں زمینوں کا توق اس کو پہنایا جائے گا. یعنی ہوتا نا ہمارے یہاں, وہاں پہ اتنی زیادہ تو صحیح سے وہ نہیں تقسیم کی ہوتی, اپنی دیوار تھوڑی سی آگے بڑھا لی, اب کھیت وغیرہ ان میں تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا, اپنی تھوڑی باؤنڈری وال تھوڑی آگے کر لی, ایک سٹیپ آگے کر کے بڑھا لی, اب کیا ہوگا, قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق ہے نا گلے کے اندر جو ڈالا جاتا ہے مجرموں کے, وہ ساتوں زمینوں کا ڈال کے لایا جائے گا. اب یہ سوچیں کہ یہ خیانت, اتنی سی خیانت بھی ہے کہ ایک ہاتھ زمین, اور جو ہڑپ کر دیں لوگوں کے پلاٹ, ان پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں اور زمینیں اپنے نام لکھ لیتے ہیں, جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے, اس کو اس کے خود ہی بنا کے اس کی خود اپنے نام رجسٹر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, تو کتنی ساری امانتوں کے اس دن فیصلے ہوں گے. پھر اسی لیے مسند احمد کی ایک اور حدیث, آپ نے فرمایا اے لوگو, جسے ہم عامل بنائیں, یعنی وہ لے کر جائے لوگوں سے کلیکٹ کرنے کے لیے جاتا ہے نا جو کوئی چیز, پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز چھپائے تو وہ خیانت ہے, جسے لے کے وہ قیامت کے دن آئے گا. سوئی, سوئی کے برابر, یعنی وہ مثلا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا, سوئی کے برابر چیز بھی اس نے اس میں سے چھپا لی, اپنے پاس رکھ لی, خیانت ہے. اسی طرح بعض ایک کوئی شہید ہو گئے کسی اس میں جنگ میں, تو صحابہ نے کہا کہ کتنے خوش قسمت ہیں, یہ تو شہید ہوئے, بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, میں نے اس کو جہنم میں دیکھا, کیونکہ اس نے غنیمت کے مال سے ایک چادر خیانت کی لی تھی. اور آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب, تم جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایماندار لوگ جائیں گے. چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چلا چلا کے سب کو بتا دیا, آج ایمانداری کہاں ہے بتائیں. خاص طور پہ جب ایک, میں نے آپ کو بتایا کہ پول آف منی میں سے, چاہے وہ مسجد کا کوئی ڈونیشن ہو, چاہے کسی ادارے کا, اس میں سے ایک ڈالر بھی, آپ میں سے بعض لوگ, یہ خدمت خلق کا تو بڑا اچھا کام ہے, آپ کو بھی اس کا اجر ملتا ہے, ہم کسی کے بہاف پہ کہتے ہیں جی فلاں کو ضرورت ہے آپ لوگ سب جمع کریں, وہ آپ کے پاس جمع کرا دیتے ہیں. اب کیا ہے, وہ اس بندے کی ضرورت ختم ہو گئی, اب اس نے کہا مجھے تو چاہیے نہیں, اب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم کہیں اور خرچ کر لیتے ہیں, یہ کسی اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے ہیں, لوگوں نے تو دیا ہے نا اسی لیے. نہیں, لوگوں نے اس کے لیے, اس کی ضرورت کے لیے دیا تھا, وہ وہیں جائے گا, اگر نہیں وہاں پہ اب اس کی ضرورت پوری ہو گئی, اب لوگوں کو واپس کریں. ایک ڈالر بھی سوچیں, سوئی تو اس سے بھی کم ہے, ایک ڈالر بھی سوچیں اگر کسی کے سر پہ ہوا تو کیا حال ہوگا اس دن کی قیامت کے دن, اس کو لے کر آ کے وہاں پہ کھڑے ہونا ہوگا. اب اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ابن بردوے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلتا رہے گا لیکن تے کو نہیں پہنچے گا, 70 ایئرس تک چل چل کے گرتا رہے گا, تب بھی نہیں نیچے اس کی زمین کو جا کے لگے گا. تو خیانت کی چیز کو اسی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا, پھر خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا جاؤ اس کو لے کے آؤ. سوچو وہ کب تک وہ پتھر چلتا گیا وہ نہیں طے کو پہنچا. یہ خیانت کرنے والے کو کہا جائے گا یہ سوئی ہے یا یہ ڈالر ہے, جاؤ جا کے لے کر آؤ. تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں جہاں پہ کلیکشن ہو, ڈونیشن کلیکٹ ہو رہے ہوں, یا سب کی چیزیں ہیں, مثلاً کلاس کی کوئی چیز ہے, اب میں کہوں اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, میں کہوں میں اپنے پرسنل یوز کے لیے اس کو لے آتی ہوں, نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کا ہے مال جس سے وہ چیز لی گئی ہے. وہ چاہے ایک پینسل ہے, چاہے ایک کینڈل ہے, چاہے ایک پردہ ہے, چاہے ایک کرسی ہے, کچھ بھی ہے, وہ جس چیز کے استعمال کے لیے دی گئی ہے بس اسی پہ یوز ہو, اس کے علاوہ نہیں یوز ہونی چاہیے. یہ ہم اپنے گھر میں یوز شروع کرتے ہیں, ہم کہیں گے چلو لاؤ کلاس کی چیزیں ہیں نا, کوئی بات نہیں, یہ چیزیں تو پارٹی کے وقت یوز ہوتی ہے, لاؤ آج ہم پارٹی نہیں ہے تو ہم اپنے گھر کی پارٹی کے لیے یوز کر لیتے ہیں. نہیں, آپ نہیں یہ کر سکتے. یہ پلیٹیں ہیں, یہ بچ گئی تھیں فلاں پارٹی سے تو وہ سب لوگوں کے پیسوں سے آئی ہیں, وہ چمچ بچ گیا تھا, ایک چمچ بھی نہیں آپ اٹھا کے یوز کر سکتے, کہ وہ سب کی امانت ہے, اس میں سب کے پیسے لگے ہیں. آپ مسجد کے اندر ہیں, مسجد کی کوئی چیز ہے, اب میں اس کو گھر لے آؤں, چلو کوئی بات نہیں, مسجد میں تو یوز ہوتی ہے, آج ہمارے گھر میں بھی ضرورت ہے تو چلو آج مسجد کا کولر ہم گھر لے آتے ہیں, آج مسجد کا قالین اٹھا کے ہم گھر لے آتے ہیں, اور مسجد کی کرسیاں ہیں تو ہمیں بھی آج ہمارے گھر میں بھی کوئی فنکشن ہے تو ہم زیادہ کرسیاں ہمیں چاہیے ہم گھر لے. نہیں کر سکتے, یہ خیانت ہو جائے گی. اسی طرح ہم جن جابس پہ کام کرتے ہیں وہاں سے ہم, اب خیانت یہ نہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں ہیں کوئی چیزیں تو پھر بس ان کی خیانت ہوگی, باقی ہم اور جگہوں پہ جو مرضی کریں, نہیں. آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں, وہاں پہ جو اسٹیشنری ہے, آپ پینسلیں اٹھا کے لا کے اپنے بچوں کو دے دی, پین لا کے بچوں کو دے دیے, پیپر لا کے بچوں کو دے دیے, کمپیوٹر پیپر لا کے دے دیے, وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال نکال کے لے آئے, کیوں؟ آپ نے, انہوں نے آپ کو آپ کے گھر کے یوز کے لیے دی نہیں تھی, نہیں, تو خیانت ہو گئی نا. جہاں پہ یہ بتا دیا گیا یہ ایک اون کے اوپر, اون کتنی حقیر چیز ہے, ایک سوئی کے اوپر, سوئی کتنی ہلکی چیز ہے, فرمایا ایک سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز کو چھپائے, تو پیپر یہ پین سے اس سے ہلکی چیز ہو گئی, چلو سوئی سے آپ کم کہہ لیں, وہ یہ بھی خیانت ہے. اب بتائیں ہم کہاں جائیں گے, ہم تو ان چیزوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. جہاں پہ بھی اجتماعی اس کی چیز ہوتی ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی مسجد ہے, کوئی کمپنی ہے, کوئی جہاں پہ سب لوگوں کی ہیں وہ چیز, ان کی مشترکہ ایک وہ, اس کے اندر سے جب ہم کوئی خیانت کریں گے نا اور پرسنل یوز میں لے آئیں گے جس کے لیے وہ نہیں ہے, تو یہ خیانت ہے. اللہ اکبر. تو یہ خیانتیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش نہیں کر سکیں گے, فرما دیں گے میں نے تمہیں بتا دیا تھا, اب نہیں تم کچھ کہہ سکتے. دیکھ لیں اب اونٹ بکریاں یہ سب لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ, لیکن نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہیلپ کر سکے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا, صحابہ سے فرمایا تھا تم جا کے خود ہی پڑھ لو اس کی نماز جنازہ. صحابہ پریشان ہو گئے, پتہ چلا اس نے ایک چیز کی خیانت کی بھی تھی. تو یہ کتنی کیئرفل ہونے کی بات ہے کہ, اور پھر اس دن صرف یہ نہ سوچیں کہ اس کو سزا کیا ملے گی, یہ کیا ملے گا, یہاں پہ تو صرف یہ کہا گیا وہ لے کر آئے گا قیامت کے دن. لے کر آئے گا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ قیامت کے دن اس کی رسوائی ہوگی سب کے سامنے کہ یہ ہے وہ جس نے اس چیز کی خیانت کی, اس نے یہ چیز چرائی تھی, یہ چرانا ہی ہو گیا نا. اور جو اس دن کی رسوائی ہوگی نا سب کے سامنے, وہ تو سزا سے بھی بدتر چیز ہوگی. اب دیکھیں نا وہ مال اس کی گردن کے اوپر لدا ہوا ہے, چاہے وہ گھوڑا ہے, چاہے وہ بکری ہے, چاہے وہ مکان ہے, چاہے وہ پین ہے, چاہے وہ کوئی, قیامت کے دن سب دیکھیں گے اس کو اور اعلان ہوگا کہ اس نے مال غنیمت کی یہ چیز چرائی تھی. تو اب ایسی رسوائی جس کے ساتھ ہو جائے وہ تو کہے گا کہ میں تو جہنم میں چلا جاؤں لیکن اس سے تو بچ جاؤں. تو اب دیکھیں یہ چیزیں, اب مسئلہ ان کا, ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اس میں سے کوئی خیانت کر لی نا, اب معاف کرانا چاہے نا بعد میں کس کس سے معاف کرائے گا بتائیں؟ اگر حکومت کے خزانے سے کسی نے کیا ہے کوئی چیز, بیت المال میں سے کسی نے کوئی چیز کیا ہے ایسی چرائی ہے, وہ اس کا مالک تو کوئی ایک بندہ تھوڑی ہے, اب وہ تو سب سے اکٹھا کیا گیا نا. اور اسی وجہ سے کیونکہ ایک بندہ پوچھنے والا نہیں نا ہوتا, اس وجہ سے اس میں سب سے زیادہ خیانت ہوتی ہے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جسے ہم حاکم بنائیں, اب یہ غور سے سنیں یہ حدیث, جسے ہم حاکم بنائیں اگر اس کا گھر نہ ہو وہ گھر بنا سکتا ہے, بیوی نہ ہو تو کر سکتا ہے یعنی شادی کر سکتا ہے, اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا. اور آج ہمارے حکمران دیکھیں, ہماری جو صرف حکمران ہی نہیں باقی بھی جس ادارے کے بھی جو سربراہ ہیں, کیا کیا خیانتیں نہیں ہوتی اور کس کس طرح کے پرکس نہیں فائدہ اٹھائے جاتے جو ان کے لیے نہیں ہوتے, کیسی کیسی بددیانتیاں نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وبال کتنا بڑا ہے اور اس کی سزا عذاب جہنم کے علاوہ حشر کے میدان کی رسوائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے. تو تین سزائیں ہیں اس کی, ثم توفى كل نفس ما كسبت. یہ نہ سمجھنا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. سوئی کا خیانت کیا تو سوئی کے برابر بھی ہی اس کا اس سے اس کے جرم کی اس کو سزا ملے گی. تو اس سے ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس میں ہم اپنے جائزے لیں, جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں ہم نیکی کے کام بار بار سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کے وہ کام ہوتے ہیں. جب ہم ذمہ داری لیں تو پھر اس کو اچھی طرح سے ادا کریں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. میں نے کہا نا, اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو بندہ کو کام کر رہا ہوگا, جتنے لوگوں کا ڈونیشن ہے یا کچھ ہے, اس کو سب کا اجر ملے گا. لیکن اگر اس کے اندر خیانت ہو گئی تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ. تو خیانت کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہمیں سب کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح ایک خیانت, ہاں یہ بھی ہے, کسی کا خط پڑھنا, کسی کا فون ہے یا ٹیکسٹ ہے اس کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا, کسی کمپیوٹر کے اندر اس کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جانا اور اس کی انفارمیشن لینا, کسی کے راز کو لوگوں کے اندر پھیلا دینا, یہ خیانت ہے. افامن, کیا بھلا جو افامن اتبع رضوان اللہ, کیا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے. یعنی تم کیسے سوچ سکتے کہ نبی ایسے کر سکتا ہے؟ وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے, یعنی اللہ کی رضا کا خواہش مند ہے, جس کی زندگی میں پرائیورٹی اللہ کو راضی کرنا ہے. کمن با اب سخت من اللہ, کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے؟ کون ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے؟ یعنی جو خیانت کرنے والا ہے, کیا وہ اور خیانت کرنے والے برابر ہو سکتے؟ خیانت کرنے والے کا تو وہ ماں واہ جہنم, اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بیس المصیر, اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ایک وہ بندہ ہے جو امانت دار ہے, جو جیسے اگر نبی کے اوپر وہ بات کا ہم پچھلی آیت کے کنٹینیویشن میں دیکھیں تو نبی کے اوپر ایک بات سوچی گئی کہ نبی نے شاید خیانت کی ہو, کہ انہوں نے اپنے, اگر اس کو بھی لے لیا جائے کہ اپنے دل میں تو معاف نہیں کیا یا دل میں میل رکھا ہوا ہے, یہ بھی ایک خیانت ہو گئی نا. دل میں تو میل رکھا, اوپر اوپر سے کہہ دینا معاف کر دیا, تو یہ بھی ایک خیانت ہے. تو اگر نبی نے یہ یا وہ چادر والی بات یا اور کوئی بھی جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی رضا کی پیروی میں لگا ہوا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خائن ہے, جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹا ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ کردار ہیں. ہم درجات عند اللہ, یہ درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک, اللہ کے پاس یہ درجوں میں ہیں. کون ہے درجوں میں؟ یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں, یعنی ایک عمومی بات کی گئی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی ایماندار بندہ ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے جو خیانت کرنے والا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افا من کانا مومنن کا من کانا فاسقا, کیا سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جو مومن ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ سوچیں ہیں, الگ زندگیاں ہیں. تو یہ ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس. یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں ان کے بھی اللہ کے پاس درجے ہیں, ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی سابقون ہے, کوئی اصحاب الیمین ہے, رائٹ. کوئی نیکی میں بھی, جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا, سبحان اللہ بڑی پیاری یہ بات لگی کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں, کیونکہ ہر آیت پڑھتا جائے گا تو وہ درجہ اس کا بڑھتا جائے گا, تو اس کا مطلب درجے اتنے ہی ہیں, سبحان اللہ. تو یعنی اللہ کے ہاں بھی رینکس ہیں, گریڈز ہیں. گریڈ سمجھ لیں ایسے جیسے اب آپ سارے پڑھ رہے ہیں ایک کلاس, لیکن سب کے گریڈ مختلف آئیں گے, سب کے نمبر مختلف ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں مختلف؟ ہر ایک کی محنت الگ ہے، کوئی بہت محنت کرنے والے ہیں، کوئی اس کو بہت وقت دینے والے ہیں، کوئی اس کو سرسری لینے والے ہیں، کوئی بس چل چلاؤ والا کام کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں، گریڈز ہیں، کوئی ہائی لیول پہ ہیں، کوئی درمیانے لیول پہ ہیں، کوئی لو لیول پہ ہیں۔ نیکی وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی نیکی لو لیول کی ہے۔ اب یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا عمل ہے کسی کا نا، اسی مطابق اس کو درجے ملیں گے اللہ کے ہاں۔ جس کا بہت اچھا عمل ہوگا، آگے بڑھ کے کرنے والا، دل سے کرنے والا، اس کو ہائی درجے ملیں گے۔ جو درمیانہ درمیانہ چلنے والا ہے اس کو درمیانے ملیں گے۔ جو بس ایسے ہی بس کر لیتا ہے لیکن نہ ہی کرنا پڑے، بس زبانی کلامی کسی طرح کام چل جائے، صلح ہی مارتے رہیں بس ہم نا، تو ان کے ظاہر ہے درجے مختلف ہوں گے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کسی کے دل میں کیا ہے، نیت کس کی کر رہا ہے، کتنی شوق سے کر رہا ہے، کہاں کہاں اس کی چھپی ہوئی نیکیاں ہیں۔ تو ان سے گریڈز میں آپ کے فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کے درجے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں، ہم سب کے ڈفرینٹ ہیں، حالانکہ ہم سب کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے، لیکن فرق فرق درجے میں ہے، اس لیے کہ ہم سب کے عمل فرق ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا شوق رکھتے ہوں کہ مجھے اللہ کے ہاں بلند درجے پانے ہیں؟ شوق تو شاید بہت سارے لگتے ہوں، لیکن عمل کتنے درجوں کا ہے، کتنے لوگوں کا ایسا ہے کہ میرے عمل کو میں نے بہتر بنانا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گریڈز بڑھ جائیں اللہ کے ہاں، میرے گریڈز ہائی ہو جائیں، میرے درجے بلند ہو جائیں، مجھے اپنا عمل اور اچھا کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ امپروو کرنا ہے مجھے۔ جیسے آپ کے دنیا میں درجے ہیں نا، کوئی دیکھیں ہائی اسکول پاس ہے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ماسٹرز ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس کے مطابق ان کے لیولز ہیں۔ تو اللہ کے ہاں سارے ایک برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو خیانت کرنے والے ہیں یا جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں رہنے والے ہیں، زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ ان میں سے ہے جو پہلے ہیں، اتباع رضوان اللہ، کے ہماری ہر وقت یہ بس خواہش ہے کہ اللہ کس طرح مجھ سے راضی ہو جائے، یا ان میں سے ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ کیونکہ وہ حدیث بھی ہم نے سنی تھی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، تین طرح کے لوگوں کا بتایا گیا تھا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا بہت ہی زیادہ غصہ ہے۔ تو ناراضگی کی بھی تو ہے نا، ہر ایک سے ایک جتنی ناراضگی نہیں ہے، کسی سے تو آپ بات بھی نہیں کرتے، کسی سے تو جب بات کر دیتے ہیں لیکن آپ کی ناراضگی ابھی ہے، کسی کو بہت ہی زیادہ ناراض ہیں کہ اس سے بالکل ہی نہیں ملنا پسند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک سے ایک برابر نہیں ہے ناراضگی، ایک برابر برائی میں بھی سارے ایک برابر نہیں ہیں، کوئی بہت ہی زیادہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، کوئی کم درجے کے ہیں، کوئی اس سے کم درجے کے ہیں، اس طرح سے ان کے بھی درجے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ایک پہلے والے قسم کے لوگوں میں اور ان میں بھی کس لیول پہ ہیں، یا ہم دوسری قسم کے لوگوں میں کہیں وہ کام تو نہیں کر رہے جن سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، یا جو اللہ کی ناراضگی میں آئیں گے۔ تو ہم کن میں سے ہیں؟ دوسرے یہ کہ ان میں سے بھی ہم کس لیول پہ ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی سے پتہ چلے گا، جب ہماری جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے نا، اور جو ہمارے اعمال، جو ہم کام اس میں کر رہے ہیں، وہ بتائیں گا کہ ہم اس وقت کس لیول پہ ہوں گے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے، جو بھی عمل تم کر رہے ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ اگلی آیت جو ہے، پہلے بھی بہت دفعہ میں نے اس کی سورہ بقرہ میں بھی تفسیر کی ہوئی ہے، اب ہم اس کو سرسری یہاں پہ دیکھیں گے، کہ دو دفعہ گزر چکی ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو یہی دعا کی تھی، اللہ ایسا رسول بھیج جو ان کو آیات کی تلاوت کر کے بتائے، جو ان کا تزکیہ بھی کرے۔ آگے پیچھے کچھ چیزوں میں آگے پیچھے بات ہے، لیکن چاروں کام یہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا سورہ بقرہ میں بھی کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جو یہ کام کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اس بات کو ہی بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر۔ یہ لفظ غور کرنے کے قابل ہے سب سے زیادہ، کہ احسان کیا اللہ نے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تم گننا چاہو بھی تو گن نہیں سکتے, امپاسبل فار یو. ٹھیک ہے, تو جو بات اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی تو ظاہر ہے ہم نہیں گن سکتے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں نعمتوں کا. لیکن کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی یہ میرا احسان ہے تم پر, یہ نعمت دی یہ میرا احسان ہے تم پر. کسی نعمت کو نہیں یہ فرمایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر. انسان کو آج اس احسان کی قدر اس لیے نہیں یا اس احسان کا پتہ اس لیے نہیں کہ ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں جو ہماری دنیا کی جو جس سے خواہشات پوری ہوتی ہیں, لگژریز ہوں, پیسہ ہو, پیٹ کی نفسانی خواہشات جو پوری کرتا ہے نا وہ چیز ہمیں اس وہ ہمیں نعمت لگتی ہے. حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو ہماری روح ہے ہماری سول ہے اس کی جو غذا ہے یہ اس کو کوئی غذا چاہیے اور اس کی غذا جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہم تک پہنچانے والا وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے. ہماری روح کی اصلاح, ہماری روح کی جو تربیت ہے, ٹریننگ ہے جس سے ہمیں ہم واقعی انسان بنتے ہیں. ورنہ یہ ہاتھ پیر یہ چیزیں آنکھیں کان ناک یہ تو جانوروں کے بھی ہیں, لیکن انسان انسان تب بنتا ہے جب اس کی روح واقعی اس کی صحیح تربیت ہو جاتی ہے. اور اس روح کی جب تربیت ہوتی ہے تو انسان اس جسم سے وہ کام کرتا ہے جو انسانیت کے قابل ہوتے ہیں, جو انسانیت والے ہوتے ہیں. ورنہ درندے اور جانور اور یہ وہ بھی انسانوں کو اور دوسری چیزوں کو ایزا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور انسان بھی پھر ویسا ہی بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا مکی زندگی میں. دیکھیں ایسے ہی انسان تیار کیے جن کا پھر مقام فرشتوں سے بھی آگے ہو گیا, فرشتوں سے بھی آگے. ورنہ اس سے پہلے وہ کیا تھے وہ لوگ, یہ سب کو پتا ہے کہ کیسے زمانہ جاہلیت میں کیا کیا کام ہوا کرتے تھے. تو یہ اللہ کا احسان ہے, تم انسان اس لیے بنتے ہو, انسان اس لیے کہلا سکتے ہیں کہ یہ نبی آئے اور انسانیت کا درس تمہیں دیا. تو اللہ کا احسان مانو اس پہ. یہ احسان اس لیے کہا گیا تاکہ آپ مانیں کہ یہ احسان ہے. ہمیں تو پہلے تو یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہاں کوئی احسان ہے, ہم تو احسان ہی نہیں سمجھتے. جب اعتراف کر لیا کہ ہاں بھائی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے, یہ ہمارے تک یہ دین نہ پہنچتا, یہ وحی نہ پہنچتی, تو ہم آج کیا ہوتے. تو احسان کا جب پتہ چل گیا نا تو انسان میں شکر گزاری ہونی چاہیے. پھر ہم شکر گزار ہوں اس نعمت پہ اور قدر کریں اس نعمت کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں کے کہ انہی کی جانوں میں سے ایک رسول اٹھائے. اس باعث افیم رسول من انفسہم, انہی کے اندر سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جن ہوتے یا کوئی فرشتے ہوتے تو ہم ان سے تو وہ چیزیں نہ سیکھ سکتے. ہم نے کہنا تھا لو فرشتے کو تو بھوک نہیں لگتی, ان کو کیا پتہ پیٹ کی بھوک کیا چیز ہوتی ہے, ہم کیسے ان کی پیروی کریں. اور پھر ان کا تو کوئی مرتا نہیں ہے, ان کو کیا پتہ غم کیا چیز ہوتی ہے, ہم اس میں ان کی پیروی کیسے کریں. ان کو کیا پتہ اولاد کی خوشی کیا ہوتی ہے, ان کو پاس کون سی اولاد ہے, ان کی ہم کیسے پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا جو انسانوں میں سے ہی ہے تاکہ تم ان کے پیچھے کو فالو کر سکو, ان کی پیروی کرنا ممکن ہو. اسی طرح عربوں میں ہی بھیجا تاکہ ان کی زبان بولتے ہیں, جن لوگوں میں آئے تھے انہی میں سے اٹھایا تاکہ لوگ ان سے مانوس ہوں, ان سے قریب ہوں. اب ایک بالکل دیکھیں, اب ہمارے پاس کوئی عربی آدمی آ کے کچھ تقریر کرنا شروع ہو جائے, ہمیں کیا سمجھ آئے گی, ہم اسے کیا سیکھ سکیں گے. تو جب انسان کے ہم زبان کوئی ہوتا ہے نا اور اسی کلچر اسی رہن سہن اسی میں سے ہوتا ہے تو انسان کی اجنبیت نہیں رہتی, وہ اسٹرینج نہیں فیل کرتا, کلوز فیل کرتا ہے اسے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کا احسان ہے. یتلو علیہم آیاتی, وہ پڑھ کے سناتا ہے اس کی آیات, اللہ کی آیات تم کو پڑھ کے سناتا ہے. تو سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا, قرآن کو پڑھ کے سنانا, لوگوں تلاوت کر کے سنانا. اور آپ دیکھیں یہی طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کے تقریریں نہیں کرتے تھے, درس نہیں دیتے تھے, اپنی زندگی کی کہانیاں نہیں سناتے تھے, ہم پر یہ ظلم ہوا, یہ ٹارچر ہوئے, فلانے نے ہمارے ساتھ ایسے کیا, فلانے ایسے کیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کہانیاں سنائی؟ کیا سناتے تھے؟ قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے. تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی. اس کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہم سب کے لیے, صحیح تلاوت کرنا سب کے لیے ضروری ہے, یہ پہلا کام ہے کرنے کا. اور پھر اس دائرہ ان کے معنی بھی بتائے لوگوں کو, کھول کے بھی بیان کیا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کرا. تزکیہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا, یعنی انسان اپنے اندر سے, انسان کے اندر سے جو غلط کام ہیں, جو برائیاں, ان کو نکال کے نیکیاں ڈالنا, یعنی نیکی کی عادت ڈالنا, گناہوں کو چھوڑنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی پاسبل ہے جب انسان علم لیتا ہے, سیکھتا ہے, صحبت لیتا ہے نیک لوگوں کی. تو تب انسان کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے, اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے, اور اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تعلیم دیتا ہے ان کو. نبی کا اگلا کام کیا ہے؟ تعلیم دینا. کس کی؟ کتاب کی. ایک تو ہے نا یتلو, ایک ہے تلاوت, اور ایک ہے تعلیم. تعلیم باقاعدہ دی جاتی, جیسے ہم ایک یہاں پہ سیکھ رہے ہیں نا, تعلیم کا ایک سلسلہ ہے. ایک یہ ہے, اور ایک ہے جیسے اب میں کہیں پہ بھی جاؤں تو درس دوں, تو وہاں پہ ان کو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے بتا دیں, تو وہ ایک مجمع عام میں, ایک آڈینس میں آپ نے تلاوت کر دی, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی. اور ایک ون ٹو ون تعلیم دینا جس میں انسان سیکھتا ہے احکامات کو, کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی, اور حکمتوں کو, حکمہ بھی, اور حدیث کو بھی دیکھتا ہے. یہ ایک تعلیم کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور علم نہ لینے والے؟ لا علم اور علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. شاید ہمیں اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو علم رکھتا ہے قرآن کا اور جو علم نہیں رکھتا دین کا, دونوں برابر نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو بھی سکھایا, اور حکمہ حدیث ہے, اور حکمت ویسے بھی احکامات کی حکمت وہ بھی سکھائی. تو حدیث کے بغیر تو قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں حدیث کیا ہے؟ قرآن ہی کی پریکٹیکل فارم. ٹھیک ہے, تو وہ بھی سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہی چار چیزیں آج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جو اس وقت تھا. وہ ان کانوں میں قبل الفی دلال مبین, اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. آج بھی یہ کام نہیں ہو رہے معاشرے میں, تو کیا ہے یہ جو آپ کو گمراہی نظر آ رہی ہے نا, وہ اسی لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے. ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, عرب بھی اسی وجہ سے, قریش گمراہی سے نکلے تھے. آج بھی آپ چاہتے ہیں نا آپ کا معاشرہ گمراہی سے نکلے, اس کتاب کو عام کریں, اس کے ذریعے تزکیہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو عام کریں, اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے سنائیں. کہیں آپ جائیں لوگوں کو اور کچھ نہیں, قرآن کا کھول کے ترجمہ ہی پڑھ کے سنانا شروع کر دیں, نہیں کوئی بھی درس دینا آتا تو. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا, اور تم غم کیوں کرتے ہو کہ احد میں تمہارے اوپر اتنی یہ مصیبت گزری, تو دیکھو تو صحیح کہ ان کو بھی تو اس سے دگنی پہنچی. دگنی کیسے پہنچی ان کو؟ دیکھیں بدر میں ان کے 70 سردار مارے گئے تھے, سردار بڑے بڑے لوگ تھے, چوٹی کے ٹاپ کے, ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ وائپ آؤٹ ہو گئی تھی, اور 70 قید ہوئے تھے, قیدی بنائے گئے تھے. تو مسلمانوں کے تو 70 صرف شہید ہی ہوئے ہیں, اور ان میں بھی سارے ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی, صرف حضرت حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر جو تھے, وہ ظاہر ہے وہ ٹاپ کے تھے, لیکن باقی تو مسلمان وہ بھی قدر و قیمت والے, لیکن لیڈرشپ والے رول کے نہیں تھے وہ لوگ. تو تم دیکھو کہ تمہیں تو پہنچا ہے جو مصیبت پہنچی ہے, لیکن جو ان کو پہنچی ہے نا وہ ڈبل تھی. قل تم انا حاضا, تم نے کہا کہاں سے آ گئی ہے یہ, کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ تھی نا. وہ کہہ رہے تھے, وہ تو سوچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہمارے ساتھ ہیں, تو پھر تو اب ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہم لوگ سوچ لیتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اس لیے ہم تو جیتیں گے, اور دوسرے تو کافر ہیں اس لیے وہ ہاریں گے. تو اسی طرح انہوں نے سوچا ہمارے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور یہ کفر پہ ہیں, ہم ایمان پہ ہیں, ہم اسلام پہ, ہم ہی جیتیں گے. اب جب اتنی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہکا بکا رہ گئی, ہوا کیا ہمارے ساتھ, یہ کہاں سے آ گئی؟ کل ہوا من عند انفسکم, کہہ دیجئے یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہمارے لیے بہت بڑا اس میں لیسن ہے, جب کبھی آپ کو ڈیفیٹ ہو, جب کبھی ناکامی ہو, اپنے اندر غور کریں میری مسٹیک کیا ہے. اچھا, اس وقت ہمارے لیے اسکیپ گوٹ کیا ہوتی ہے؟ بس تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی, اللہ کو یہی منظور تھا. وہ ٹھیک ہے بات کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, لیکن یہاں پہ ہمیں اتنا زبردست یہ کمبینیشن بتایا گیا نا. دیکھیں ایک طرف کیا ہے, آگے ہی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ بِإِذْنِ اللہ ہوا, اللہ کے اذن سے ہوا, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ کے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے, بس اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, ٹھیک ہے وہ شہید انہوں نے ہونا ہی تھا, وہ تو ہو گئے, ہمیں شکست ملنی تھی تو مل گئی, تو بس ٹھیک ہے اب ہمارا تو کچھ نہیں اس کے اندر. تو پھر تو انسان اپنی کبھی اصلاح نہیں کرے گا. یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا, لیکن دوسری طرف اپنی مسٹیک بھی دیکھنی, اپنے اندر جھانکو, کیونکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوتا ہے تمہارے اپنا اس میں کوئی قصور ہوتا ہے, کوئی غلطی ہوتی ہے. کل ہوا من عند انفسکم, تمہارے نفسوں کی طرف سے تھا, تو تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے. اب اگر صحابہ یہی کہتے رہتے جیسے کہ ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہاں نہیں بس باذن اللہ ہے نا, بس اللہ کا یہی منظور تھا, اور یہ تو ہم اپنی غلطی کبھی نہ دیکھتے ہیں, نہ مانتے ہیں, نہ کبھی اصلاح کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی غلطی کو دیکھنا. لیکن غلطی کے باوجود, غلطی ہو بھی جاتی اس کے باوجود بھی اللہ نے فتح دینی ہوتی تو اللہ پھر بھی فتح دے سکتا تھا. تو اس کا مطلب فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ساتھ یہ یقین ہونا چاہیے, اس یقین کے ساتھ ساتھ کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے. میری غلطی کہاں ہوئی, میں نے کون سا غلط سٹیپ اٹھایا تھا, ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہ کہیں کہ اگر یہ کرتی تو وہ ہوتا, وہ ہوتا تو وہ ہوتا, نہیں. اگر غلطی ہو بھی جاتی, اگر اللہ نے شکست دینی ہے شکست پھر بھی ہوگی, اگر غلطی ہو بھی جاتی فتح ہونی ہے فتح پھر بھی ہوگی, لیکن مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے, میں نے غلطی کی ہے یہ ماننا ضروری ہے. سمجھے, ہمارے نا دو ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہمیں کوئی کام غلط ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام غلط ہو گیا, دو ایکسٹریم رویہ کیا ہے, یا تو بالکل ہی اپنے سر سے اتار دیں گے یہ کہہ کے بس اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا تو ہوا نا, بس ہم کیا, ہماری تو کچھ بھی نہیں, یعنی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے تو سارا کچھ ٹھیک کیا, بس اللہ نے ہی ایسا. یا پھر کسی کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے, فلانے کی وجہ سے ہوا, فلانے کی وجہ سے, اور اپنی کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے. اور دوسرا کیس کیا ہے, اس ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ میرا ہی سارا ہے, میری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا, اگر میں ایسے نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا, اگر میں وہ کر لیتی تو وہ ہوتا, اگر میں وہ. تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے درست نہیں ہیں. یہ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے, کیونکہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. جب کبھی شکست ہو, جب کوئی غلط کام ہو جائے, ایک طرف یہ ایمان رکھنا ہے سب کچھ بھی باذن اللہ ہوتا ہے, دوسری طرف اپنی غلطی کو ڈھونڈ کے اس کی اصلاح کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت 152 میں آیا ہے نا کہ اللہ نے تو تمہیں دی تھی فتح دی تھی, لیکن اس کے بعد تم نے خود کیا کیا, تم نے فشل تم, ازا فشل تم, و تنازع تم, و آسائی تم, تین کام تم نے کیے, بزدلی دکھائی, تم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی, اب ہمارا کیا فائدہ لڑنے کا, وہیں پہ ہمت ہار دی, دل چھوٹے کر دیے, آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیے کہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چلنا چاہیے, دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے مال غنیمت لینے, اور نافرمانی کی تم نے امیر کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے اندر اپنی غلطی ڈھونڈو, تم یہ کہہ رہے نا کہاں سے آ گئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہو گیا. تو اس وقت تو جب ایک دم انسان سٹ پٹا جاتا ہے نا کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ, اس وقت اپنی غلطی کے اوپر نظر رکھو, تم نے خود کیا کیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ غلطی کے باوجود اللہ چاہتا تو اللہ فتح دے سکتا تھا, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وما اصابکم, لیکن کیا ہے جو پہنچا تم کو, یوم التقل جمعانی فبإذن اللہ. یہ یاد رکھنا, جو تم کو پہنچی ہے اس دن اللہ کے اذن سے پہنچی ہے. اللہ کا اذن کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اللہ کا اذن کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, ظاہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا, تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے اذن کو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے اذن دیا نا کہ آپ برائی کریں یا بھلائی کریں, یہ آپ کی چوائس ہے. اب آپ اگر برائی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے نا, اس میں تو تبھی میں کر رہی ہوں, اگر اللہ چاہتا تو مجھے روک دیتا. نہیں, اللہ کا اذن یعنی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ کو رائٹ آف چوائس ہے, لیکن یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ اللہ اس برائی کرنے سے آپ کے راضی ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ راضی نہیں ہے لیکن اس کا اذن ہے, اس کی اجازت ہے ہی تو آپ کر رہے ہیں, ورنہ تو وہیں پہ آپ کے پیر جیم ہو جاتے, آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہاتھ شل ہو جاتے, تو کر ہی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ کیوں اللہ نے اجازت دی؟ کیونکہ یہ امتحان اس نے لینا ہے, اس لیے امتحان میں آزادی چاہیے ہوتی ہے نا, تو اس نے آزادی دی ہے. لیکن اس کے اذن کو اس کی رضا نہ سمجھے. تو ڈفرینس آپ کو سمجھنا ہے رضا میں اور اذن میں. فبی اذن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا. یہ نہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو بس مصیبت پہنچے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رائٹ آف چوائس دیا, آزادی دی. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ چاہتا تو دیکھیں, اب وہ چاہتا تو حضرت خالد بن ولید کو اس وقت اندھا کر دیتا, وہ چاہتا تو ان کے گھوڑوں کے پیر جو ہے نا زمین میں دھنس جاتے, وہ چاہتا تو ان کے دل میں خیال ہی نہ آتا اور وہ ادھر کو چلے جاتے, وہ چاہتا تو ان کے دل میں روب ڈال دیتا اور وہ واپس ہی نہ آ پاتے. لیکن اس کے اذن سے یہ ہوا. اور کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اس لیے یہ ہوا تاکہ اللہ امتحان لے لے. اللہ نے یہ ہونے دیا, اللہ چاہتا تو یہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے یہ ہونے دیا. کیوں ہونے دیا؟ پتہ چل جائے ایمان والے, پکے ایمان والے کون سے لوگ ہیں اور کون سے ہیں جو منافق ہیں. دیکھیں اچھے وقتوں میں, نارمل حالات میں بہت سارے لوگ آپ کے پاس آ کے کہیں گے جی آپ کے ساتھ ہیں ہم, یہ ہیں آپ کے, بس جب ضرورت ہو آپ بس ایک فون کریں, ہم حاضر ہیں, فلاں ہیں, یہ وہ. لیکن اگر کبھی آپ کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ایسا آ جائے, کوئی واقعی ضرورت آپ کو پڑ جائے, تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ واقعی سچے تھے. کہنے والے تو ہزار تھے لیکن آنے والے صرف 10 تھے. تب آپ کو پتہ چلے گا سچے لوگ یہ 10 ہی تھے, باقی سارے کی صرف باتیں تھیں. اسی طرح ایمان کے دعوے کرنے والے تو منافق بھی تھے, مومن بھی تھے, بلکہ منافق تو بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے تھے. وہ جو ہے نا جن کی باتیں ہوتی ہیں پھر ان کے کام نہیں ہوتے, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, وہی ان کی حالت تھی کہ باتیں تو بہت تھیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, جب موقع آیا تو کیا واپس ہی چلے گئے 300 لوگوں کو لے کے. اور جنہوں نے بعد میں باتیں بنائی, جنہوں نے تانے دیے, جنہوں نے کیا کیا کام کیے, وہ سب ظاہر ہو گئے. اب یہ تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ امتحان نہ ہوتا. اگر فتح ہو جاتی تو کیسے پتہ چلنا تھا کس کون کس درجے پہ ہے. تو یعلم کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو اب پتہ چل جائے, اللہ کو علم ہو جائے تاکہ اللہ جان لے, تو شاید اللہ کو ابھی نہیں پتہ. نہیں, اللہ کو تو کوئی کام ہوتا ہے اس سے بھی پہلے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے. اصل بات یہ اللہ نے ظاہر بھی تو کرنا ہے لوگوں کے سامنے. تو اس کو نوٹ کریں کہ یعلم کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا اللہ کو تو پتہ ہے تو پھر یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ جو پہنچی ہے نا مصیبت, اللہ کے اذن سے پہنچی, یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے نقصان میں بھی حکمت ہوتی ہے. اللہ نے اس وقت کوئی نہ کوئی چیز ایسی ثابت کرنی ہوتی, کوئی ظاہر کرنی ہوتی جو پہلے نہیں ہو سکتی. تو شر میں بھی حکمت ہے. کوئی جو شر ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے نا نقصان ہے, اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا دونوں کو. اور وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا, جب کہا گیا تھا نا ان سے, ان منافقین سے, آؤ نا تم, آؤ لڑنے کے لیے آؤ اللہ کے راستے میں, او ادفعوا, یا چلو ڈیفینڈ ہی کرو, ڈیفینس کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ ہمارے ساتھ مل کے ہی کھڑے ہو جاؤ. کم از کم کافر دیکھیں گے, جبکہ یہ مسلمان اتنے سارے نکل کے آ گئے ہیں, سارے کا سارا مدینہ اگر نکل کے آ جاتا سارے ہی کھڑے ہو جاتے, تو کم از کم ان کے اوپر روب پڑے گا. ٹھیک ہے, تو قالوا, انہوں نے کہا, لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم جانتے ہوتے نا جنگ کرنا تو ہم ضرور آ جاتے تمہارے ساتھ, لیکن ہم کیا کریں, ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے. اب یعنی ایک ان کا یہ بھی بہانہ تھا نا, جنگ وغیرہ تو ہونی ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. دوسرا یہ بھی مطلب ہے اس کا یہاں پہ کہ برابر کا معاملہ ہوتا تو ہم چلتے بھی تمہارے ساتھ. اگر جو برابر کا ہی معاملہ نہیں, کہاں ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے وہ, اور کہاں تم, تو ہم نے مرنے کے لیے تھوڑی جانا ہے, تو ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے بھائی دفاع کریں گے, ہم نہیں جا سکتے. تو یہ ایک تنزیہ کلام ہے, یا پھر لڑائی ہوگی ہی نہیں اس کے لیے, یا پھر ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی ان میں سے ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے تو بہانہ کر دیا نا, کہ کبھی تو کہتے تھے نا ہماری مانی ہی نہیں گئی, تو کبھی اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا. لڑنا آتا تو ہم نہ جاتے. اصل میں تنزیہ کس طرح ہے کہ تم نے تو ہمارا مشورہ مانا نہیں تھا, اب کیا, اگر تمہیں اتنا ہی ہمارا ہوتا تو ہمارا مشورہ مانتے, ہمیں کچھ سمجھتے کہ ہم بھی کوئی لڑنے کے قابل ہیں تو تم ہماری بات مان لیتے, لیکن تم نے تو ہمیں کسی قابل ہی نہیں سمجھا, اب کہ ہمیں کیا بلاتے ہو, ہمیں تو بھائی لڑنا کہاں آتا ہے, جاؤ تم جا کے لڑو. یعنی اس وقت بھی ان کا تانے دینے کی بات ہے. تو دیکھیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی ایسے نہیں ہوتے, جو ایسے منافقانہ رویہ رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں بھی دیکھیں, ان اس وقت میں بھی وہاں پہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے. تو ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقت آنے پہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, بہانے ہی بہانے ان کے. اب آپ دیکھ لیں, یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلو, تو تب بھی نہیں نکل رہے ہیں, فی سبیل اللہ ہے. اب یہ دیکھیں ایک بات, آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہمارا سفر ہے نا قرآن کا, یہ بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے. اس میں بھی چلے تو سب ہی چلتے ہیں بہت جوش سے اور خروش سے اور بڑے, لیکن جب اس میں رکاوٹیں دیکھتے ہیں, مشکلیں دیکھتے ہیں, تھوڑا محنت دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک کارواں ہے. وہ لوگ اس زمانے میں لوگ نکلے تھے, گھروں سے نکل گئے تھے, مدینہ سے نکل گئے, لیکن راستے میں چھوڑ کے واپس چلے گئے. تو ایسا وقت آتا ہے, ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے منافقانہ رویہ نہیں رکھنا. یہ منافقوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ راہ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے اینڈ تک, منزل تک پہنچنا. تو ہم میں سے کبھی بھی کوئی گھبرا کے مشکل دیکھ کے, اب انہوں نے دیکھا نا کہ ادھر تو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی جانیں اس میں راستے میں گنوانے کی. یہ نہیں یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے, اس میں تو نفع ہی نفع ہے. تو اب انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے, کیونکہ جب بھی کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو 100 بہانے, کام نہ کرنے کے تو 100 بہانے ہوتے ہیں نا. تو یہ منافقانہ بیہیویئر ہے کہ بہانے بہانے سے انسان دین کے کام سے کنی کترائے, چھپنے کی کوشش کرے, راستہ چھوڑ دے, واپس چلا جائے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. یعنی وہ تو منافق تو ہمیشہ جھولتے رہتے نا پینڈولم کی طرح, گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے نا, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, اسی طرح یہ تھے, کبھی ایمان کی طرف کو ہو گئے, کبھی کفر کی طرف کو ہو گئے, کبھی وہ تو ڈاواں ڈول رہتے تھے. کلمہ بھی پڑا ہوا ہے, اب مصیبت ادھر بھی ہونی ہے, ادھر بھی جانا ہے, تو وہ تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے نا. تو اس دن وہ زیادہ قریب تھے کفر کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو عمل تھا وہ کفر کو فائدہ پہنچانے والا تھا, ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے والا نہیں تھا, اس لیے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. دیکھیں ان کا واپس جانا, آپ خود سوچیں ایک لوگوں کا مورائل کتنا ڈاؤن کرنے والی یہ بات ہے کہ عین جنگ کے میدان سے ان کے 1/3 لوگ واپس چلے جائیں, جبکہ وہ آلریڈی کم ہے. تو پھر بھی وہ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان بیچارے مسلمانوں کو ہم اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری طرف غصے سے بھرے ہوئے وہ لوگ ہیں جو انتقام کی آگ لیے ہوئے اپنے اندر, تو کیا حال کریں گے وہ. اور وہ کہہ رہے ہیں خدا حافظ, ہم جا رہے ہیں. سوچے آپ, جس کو جب آپ کو عین ضرورت ہو, سب سے زیادہ ضرورت ہو, اس وقت جب کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے, اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی منہ سے کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ہمیں لڑنا نہیں آتا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے ہی نہیں, ان کو یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کبھی ساتھ ہی نہیں دینا. لیکن مسئلہ یہ ہے, انسان انسانوں سے چھپاتا ہے, وہ یہ نہیں سوچ دیکھتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو میرے دل میں, واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے جو انہوں نے دلوں میں چھپایا ہے. الذین قالوا لاخوانهم، اور یہ وہی بات دوبارہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، یعنی خود بھی بیٹھے اور پھر اب جو گئے تھے ان کو بھی ملامت کر رہے ہیں. لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری اطاعت کرتے، اگر تمہاری بات سن لیتے، کہا نہیں تھا ہم نے تمہیں کہ مت جاؤ مت جاؤ، اگر تم نے سنی ہوتی نا ہماری بات، ما قتلوا، اب تم قتل تو نہ کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، فدرعو عن انفسکم الموت، ایسا کرو کہ تم پھر اپنی جانوں سے موت کو ہٹا لو نا. تم کہہ رہے ہو تم ہم جاتے نہ تم مرتے نہ، تو تم دوسرے کے لیے تو یہ کہہ رہے ہو، تو ایسا کرنا جب تمہاری اپنی موت آئے گی نا تو تم گھر بیٹھ جانا، اس کو اپنے سے ہٹا لینا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، واقعی تم، اگر تمہارے ہی ہاتھ میں موت ہے، تمہاری بات مان لینے سے موت نہ آتی تو تم اپنے لیے کیوں نہیں اس کو کر لیتے؟ جب تمہاری موت آئے گی نا اس کو ٹال دینا، اس کو اپنے سے دور کر دینا. اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں صحیح سمجھنے کی، سیکھنے کی، ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں بہترین طور پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے تقدیر میں، ایمان میں ہم سب کو مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ، کہ جو ہوتا ہے بإذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ پختہ ایمان رکھنے والا بنا دے. تلاوت سنیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين